پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آپ اس وقت تو ہمیں فیس بک پر ہی دیکھ سکتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر بھی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ تو اس وقت ہوں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات جناب فیاض حسن چوہان صاحب۔ چوہان صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شرکت کا۔ اس وقت لوگ ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ بتائیے مجھے، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس وقت تو بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے پنجاب میں اور پورے ملک میں اس کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے، کاشانے والا مسئلہ جس میں آپ کے ایک سابق تصویر بھی مبینہ طور پر انوالو ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے، حکومت پنجاب اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ ایک خاتون ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، اور وہ ذہنی طور پہ اپسٹ ہے اور مینٹلی طور پہ ڈسٹرب خاتون ہے۔ آپ اس کی ڈسٹربنس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ دو انکوائریز اس کے خلاف ہوئیں، ایک سی ایم آئی ٹی کی ہوئی اور ایک آپ کی اس کے اپنے محکمے کی۔ اس رپورٹ کے بعد اس کو محکمانہ طور پہ اس کی ٹرانسفر ہوئی، اس کی بھی، اور اس کی جو سینئر تھی ڈی جی سوشل ویلفیئر، جن کی آپس کا پہلے کلیش تھا جہاں سے ساری بات شروع ہوئی، دونوں کا ٹرانسفر ہو گیا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر نے جو ہے وہ اپنا چارج دے دیا۔ اب کبھی کسی ملک میں بھی آپ نے سنا کہ کوئی سول سروس میں یا سرکاری نوکر ہو یا افسر ہو، اس کی ٹرانسفر ہو جائے تو وہ آگے سے ڈٹائی دکھائے کہ جی کہ میں نے جناب پوسٹنگ جناب ایکسیپٹ نہیں کرنی اور میں نے ٹرانسفر نہیں ہونا۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، چاہے کوئی حق پہ ہو یا سچ پہ ہو یا جھوٹا ہو یا سچا ہو، جیسے بھی ہو، جب آپ کی ٹرانسفر ہوگی آپ نے اس کو اوبے کرنا ہوتا ہے۔ اس نے وہاں پہ ڈٹائی دکھائی، شروع میں اس نے ایک ویڈیو چلائی کہ جناب صوبائی وزراء جناب ان کے لیے جناب یہ یہ چیز دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اس نے ویڈیو چلائی کہ جب اس کو چارج لینے کے لیے دوسری خاتون سپرنٹینڈنٹ وہاں پر آئی، تو اس نے وہاں پر جناب وہ جو بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کو تو نہیں معاملات کا پتہ ہوتا، ان کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کے جناب کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ گئی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ اس کے خلاف نہ اس کے میاں کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، نہ پولیس گرفتار کرنے آئی تھی۔ وہ ایشو یہ تھا کہ جس خاتون افسر کی اس کی جگہ وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی وہ چارج لینے کے لیے آئی، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کا میاں جو ہے نوشاد لطیف بنیادی طور پہ شہباز شریف اور نون لیگ کا ایکٹیوسٹ ہے، شہباز شریف کی جو ٹیم ہے ذاتی اس کا ایک بڑا ایکٹیو ممبر ہے، یہ دونوں مل کے جو ہے وہ چیزوں کو ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں۔ اب جب وہ خاتون آئی سپرنٹینڈنٹ وہاں پہ نئی پوسٹنگ پوسٹ ہو کے، اس نے انکار کر دیا کہ جناب دروازہ بند کر دیا ادارے کا۔ یہ کسی سرکاری ادارے کے اندر، اس طرح دنیا کے کسی جناب تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ کوئی سرکاری ملازم یا افسر اس قسم کی حرکت کرے۔ اس نے کنڈی لگانے کے بعد وہاں پہ مین گیٹ پہ اس نے انکار کر دیا۔ وہ وہاں پہ چیختی چلاتی رہی جس نے نیا چارج لینا تھا۔ اس نے پھر اپنی دوسری ایک خاتون افسر کو بلایا جو اس سے بڑی افسر تھی، وہ بھی آئی، تب بھی اس معاملہ حل نہیں ہوا۔ دین جناب صرف پولیس اس کو چارج دلانے کے لیے وہاں پر آئی، اس کو نہ تو گرفتار کرنے کے لیے، نہ اس کو میاں کے گرفتار کرنے کے لیے، نہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی جناب ایف آئی آر۔
مگر ان کا کہنا تو یہ ہے کہ پولیس ان کے گھر پر بھی پہنچی تھی۔
میں پوری بات کمپلیٹ کر لوں۔ جب میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں معاملہ آیا اور اس سے جناب آپ کے ٹی وی چینل کے اینکر نے سوال و جواب شروع کیے، تو شروع میں اس نے کہا جی کہ وہاں سے بچیاں نعوذ باللہ معاذ اللہ صوبائی وزراء کے حوالے سے جناب انٹرٹین کی جاتی ہیں، لیکن جب الیکٹرانک میڈیا میں آئی تو کہتی ہے کہ جناب زبردستی کم سن بچیوں کی شادی کرنے کے لیے جناب پریشر ڈالا جاتا ہے۔ وہ اس ایشو کے اوپر آئی نہیں جس ایشو پہ اس نے پہلے ویڈیو جناب وہ چلائی تھی۔ پھر مزید انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اس نے کہا نہیں جی، میری افشاں ناز جو میری ڈی جی سوشل ویلفیئر تھی اس کے ساتھ کلیش ہوا، تو جو منسٹر صاحب تھے وہ انکوائری کے لیے آئے تو مجھے انہوں نے انڈیویجلی جب ملاقات کی تو میرے سے بدتمیزی کی اور بچیوں کو جناب وہ وٹنس کے طور پہ ان سے انٹرویو کرنے کے لیے جناب علیحدہ سے ملاقات کی۔ یہ ایشو رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سٹینس بدلا ہے، اس کے خلاف پراپر دو انکوائریاں ہوئی ہیں، دونوں انکوائریز میں یہ گلٹی خود جناب یہ ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے، کورٹ میں ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔
اچھا، دوسرے ان کا تو خود بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر پر بھی پولیس گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
نہیں، کوئی پولیس نہیں گئی، جھوٹ بولتی ہے۔
آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ جو ہے یہ غلط ہے؟
جی سنیں، اس نے جب ایک ویڈیو یہ وائرل کی، بچیاں ساتھ اس کے رو رہی ہیں کہ پولیس آئی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، میرے میاں کو گرفتار کرنے کے لیے، کوئی صداقت نہیں اس بات میں، نہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، نہ اس کے خلاف پولیس گرفتار کرنے آئی۔ پھر اسے پوچھے کہ اس کے میاں کا کیا کام بنتا ہے، سرکاری ملازم ہے یہ خود، اس کا میاں وہاں پر ایک سرکاری پرائمسز کے اندر اپنی بیوی کی مدد کرنے کے لیے، بدماشی کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ یہ پتہ یہ چیزیں تو نہیں ہوتی نا سرکاری.
اچھا یہ بتائیے چوہان صاحب,
امریکہ کے اندر ہو, یورپ کے اندر ہو, پاکستان کے اندر ہو, سرکاری ملازمین اس طریقے سے تو بیہیو نہیں کرتے.
اچھا یہ بتائیے چوہان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے, بالکل غلط ہے یہ.
نہیں ہوا, ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے جو اس نے الزامات لگائے ہیں, جو اس نے ویڈیو دو تین وائرل کی تھی اور اس کے اوپر جو باتیں کی تھی وہ چیزیں بیس لیس ہیں.
اچھا دوسرے یہ کہ تھوڑا سا پنجاب کی گورننس کے بارے میں, جو اپوزیشن الزامات لگاتی ہے کہ گورننس صحیح نہیں ہے, وہاں پر کام صحیح نہیں ہو رہا, بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی میں تبدیلی سے انتظام ٹھیک ہو جائے گا, گورننس بہتر ہو جائے گی؟
دیکھیں میں نے پرسوں پریس کانفرنس کر کے سردار عثمان بزدار صاحب کی اور پنجاب حکومت کی پوری پرفارمنس رکھی تھی اور لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ اتنا کام ہم نے سوا سال کے اندر. دیکھیں آپ امریکہ, وائس آف امریکہ سے میرا انٹرویو لے رہے ہیں, امریکہ اور یورپ کے اندر بہترین ایڈمنسٹریٹر, بہترین لیڈر, بہترین وزیر اعظم اور بہترین پریزیڈنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دور اقتدار میں جنہیں ریونیو جنریشن زیادہ سے زیادہ ہو, جس کے دور اقتدار میں ٹیکس کلیکشن زیادہ سے زیادہ ہو. میں آپ کے سامنے لیٹسٹ رکھ دیتا ہوں کہ پہلے سوا سال کے اندر پنجاب حکومت کی ٹیکس کلیکشن کی ریشو 104% رہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک فیکٹ فگر آج کے تین دن پہلے کے رکھ دیتا ہوں کہ وزارت خزانہ پاکستان کی جو پرسوں رپورٹ آئی 2019-20 مالی سال, اس کی پہلی سماہی جولائی اگست ستمبر, اس پہلی سماہی کے اندر پنجاب حکومت کی آمدن جو ہے وہ 365 ارب روپے ہے اور اس کا خرچہ 290 ارب روپے ہے, 75 ارب روپے کا جو ہے وہ منافع کمایا ہے. حالانکہ یہی پنجاب ہے جس کو 1200 ارب روپے کا مقروض کر کے جو ہے وہ سردار جناب شہباز شریف جو کرپشن اور منی لانڈرنگ کی پنجاب سپیڈ کہلاتے ہیں, انہوں نے 1200 ارب روپے کا مقروض صوبہ جو ہے وہ سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا تھا. پھر اس طریقے سے ایک لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کو 5-10 منٹ آڈیو بیپر کے اندر نہیں دے سکتا, میں نے اپنی پریس کانفرنس میں سارا رکھا ہے.
اچھا
تو بہترین پرفارمنس کے ساتھ عثمان بزدار صاحب اپنا کام کر رہے ہیں پنجاب حکومت.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, خود پی ٹی آئی کے اندر بھی عثمان بزدار صاحب کی اور موجودہ گورنمنٹ کی جو پنجاب کی ہے اس کی مخالفت کیوں پائی جاتی ہے؟
میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دنیا کے ہر خاندان, ہر ادارے, ہر حکومت, ہر پارٹی کے اندر کے لوگ اپنے لیڈر کے خلاف لازمی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. جن کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی, جن کے ویسٹرن انٹرسٹ پورے نہیں ہوں گے, جن کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایشو ہوگا, جس کی پرسنل جناب لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایشو ہوگا, وہ یہ بات کرے گا. مجھے کوئی خاندان بتا دیں باپ سے جناب وہ بیٹی بھی گلا کرے گی, بیٹا بھی گلا کرے گا, بیوی بھی گلا کر رہی ہوگی, جتنا مرضی کھلا رہا ہو, پلا رہا ہو, ان کو اچھے طریقے سے رکھ رہا ہو, ان کی لک آفٹر کر رہا ہو. ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی چلے جائیں, جتنا مرضی ایفیشینٹ افسر ہو, جی ایم ہو, چیف ایگزیکٹو ہو, سی ای او ہو, لیکن اس کے نیچے کوئی نہ کوئی افسر, کوئی نہ کوئی ملازم اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوا, تو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی.
اچھا تو بیوروکریسی میں جو اتنے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کا کوئی مخصوص سبب ہے یا یہ کہ یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے؟
یہ روٹین ورک ہوتا ہے. آپ اگر پچھلے 10 سالوں میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کی جو پنجاب سپیڈ ہے شہباز شریف صاحب, ان کے بھی اگر آپ دور میں دیکھ رہے ہیں تو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ 10 سال کنسیکٹیولی ان کا اقتدار رہا ہے, اس کے بعد ہم نے اقتدار لیا تو بیوروکریسی ذرا اس کو چسکا چڑھا ہوا تھا جناب پچھلے 10 سال کا. جو 70-80-90 ہزار تنخواہ لینے والے بیوروکریٹ تھے ان کو 56 کمپنیاں بنا کے گریڈ MP1 MP2 MP3 دے کے 5-40 لاکھ کی تنخواہوں پہ لگا دیا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑی سی بیوروکریسی کے اندر کی عادات خراب تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی گئی, اور آخری یہ جو دھچکا لگا اس کے بعد اللہ پاک کا کرم ہے سارے کے سارے ٹھیک ہیں.
ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ جو آپ کی پارٹی کی حکومت ریکوری کی کوشش کر رہی ہے, جیسا کہ ابھی ریاض ملک صاحب سے بھی کچھ وصولی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا ریکوریز کا وہ پورا ہو سکے گا واقعی؟
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. 10.5 بلین ڈالر کا قرضہ جو پہلے سال ہمارے اوپر ان بے کرتوتوں کی وجہ سے, آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی وجہ سے مسلط ہوا تھا, وہ قرضہ ہم نے پے کر دیا ہے, ورنہ پاکستان ڈیفالٹ ہوتا اور 300 روپے تک ڈالر چلا جاتا. آج اللہ پاک کے کرم سے بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ سٹیبل ہو چکی ہیں, امپورٹس کم ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بھرپور طریقے سے آ رہی ہے, موڈیز نے پاکستان کی معیشت کی آؤٹ لک کو بہتر قرار دے دیا ہے, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور تمام مالیاتی ادارے تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی جناب وہ فائنینشیل گورننس کے حوالے سے. یہ سارے کا سارا سہرا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے سر پہ ہے, اور انشاءاللہ آنے والے 4.25 سالوں کے اندر مزید اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ.
بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے وقت کا. اور صاحب مین اب ہم بتاتے چلیں کہ جو ہمارے فیس بک کے ناظرین ہیں ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن آپ ہمارا پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر سنتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک. کو پاکستان کے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے سربراہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں تصفیہ کے ذریعے حاصل ہونے والے 190 ملین پاؤنڈ میں سے 140 ملین پاؤنڈ پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئے ہیں. ہم گفتگو کریں گے اس بارے میں کہ یہ ریکوری کس طرح سے ہوئی ہے, اس کی قانونی صورت کیا ہے اور مزید کیا چانسز ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب جو کہ سابق نیب پنجاب کے سربراہ ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت ملک نصرت صاحب ہیں جو نیب کے ایک سابق وکیل ہیں. ہمارے ساتھ ہی آصم علی رانا کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں جس کے بعد ان دونوں صاحبان سے گفتگو کریں گے.
اسلام آباد میں وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور وزیر مملکت برائے داخلہ شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانیہ میں ہونے والے تصفیہ میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی طرف سے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان حکومت کو ملنے ہیں. شہزاد اکبر نے بتایا کہ 140 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر ہو گئے ہیں, مزید 50 ملین پاؤنڈ جلد آئیں گے. تاہم انہوں نے اس حوالے سے جواب دینے سے انکار کیا کہ یہ پیسے کن مقاصد کے تحت حاصل ہوئے ہیں. اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک خفیہ معاہدہ ہے جس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی.
پریس ریلیز بڑی واضح ہے, یہ سول سیٹلمنٹ ہے اور اس میں 140 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں, 50 ملین ابھی ٹرانسفر ہونا باقی.
شہزاد اکبر نے کہا کہ اربوں روپے کی جائیداد کا معاملہ ہے. شہباز فیملی اس وقت لندن میں رہ رہی ہے, وہ وہاں پر کیسے رہ رہے ہیں, جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوئی پراپرٹی ملک سے باہر نہیں ہے, خاندان کے سب لوگ باہر ہیں. ان لوگوں نے پیسہ باہر چھپا رکھا ہے, جلد اس چھپے پیسے کی واپسی ہوگی. دوسری جانب بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن پشاور میں بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس موقع پر نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ رقم سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے ادائیگی کے لیے دی جانا ہے.
جو پیسہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینا ہے, اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوتا, ایک سال این سی اے نے انکوائری کی ہے, ایک سال کے انکوائری کے بعد این سی اے لکھتی ہے دی سیٹلمنٹ از اے سول میٹر اینڈ ڈز ناٹ ریپرزینٹ اے فائنڈنگ آف گلٹ, کہ کوئی جرم ہم نے نہیں کیا ہوا.
تو جناب بریگیڈیئر حمید صاحب, فاروق حمید صاحب, یہ فرمائیے کہ جو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, سول سیٹلمنٹ ہے, سول سیٹلمنٹ کیا ہوتا ہے, کسی جرم کے بغیر ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے ملک صاحب جو ہے نا وہ ابھی سسپین دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام بالکل سمجھ گئے کہ ہوا کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے ساتھ 460 ارب روپے کی اپنے سیٹلمنٹ کر چکے ہیں, جس میں تقریباً 30 ارب روپیہ 25 بلین روپیز کی ڈاؤن پیمنٹ, اور اس کے بعد 2.5 ارب روپے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے سپریم کورٹ کے خاص اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہیں, اور یہ 7 سال کے اوپر یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ اس میں میرا گلٹ جو ہے کوئی کرائم ثابت نہیں ہوا, لیکن یاد رکھیں کہ اس ادارے کا نام کیا ہے, نیشنل کرائم ایجنسی. یہ نیشنل کرائم ایجنسی کیوں قائم ہوا تھا 2 سال پہلے ایک برٹش قانون کے تحت, کہ UWO انسپلینڈ ویلتھ آرڈر وہ جاری ہوا تھا کہ جہاں جہاں مشکوک ٹرانزیکشن, جہاں جہاں مشکوک ذرائع سے مشکوک لوگوں نے لندن میں برطانیہ میں پراپرٹیز میں انویسٹ کیا ہے اور وہ صحیح اس کا منی ٹریل اور صحیح اس کا جواب نہیں دے سکتے, تو ان کے خلاف ظاہری بات ہے پھر کاروائی ہوگی. تو میرا خیال ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بہت اگریسولی جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اپنی پالیسی کے تحت برٹش گورنمنٹ کے ساتھ وایا شہزاد اکبر صاحب, جن کے کئی دورے ہوئے ہیں, نیب والوں کے کئی خفیہ دورے ہوئے ہیں برطانیہ کے ساتھ, بہت انفارمیشن شیئرنگ ہوئی ہے, بڑی کوآپریشن کے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ تمام انویسٹیگیشن کا نتیجہ ہے, اور ملک ریاض صاحب جو سپن دیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک اور اس کا پہلو ہے کہ اس میں جو ایک مین پراپرٹی ہے 1 ہائیڈ پارک جناب, وہ تو 2017 میں پاناما کے فیصلے سے کچھ دیر پہلے وہ جناب ٹرانسفر ہو گیا تھا فرام حسن جہید حسین نواز جو اس کے اونر تھے ٹو ملک ریاض. اب یہ ایک بہت ہی سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے, کیوں ہوا, کیسے ہوا, $43 ملین سم تھنگ لائک دیٹ اس کی ویلیو تھی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب نہ صرف یہ شریف فیملی بلکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بلاول آصف زرداری صاحب کی جو زرداری فیملی ہے ان کے بھی یہ آپ میں فرنٹ مین کہتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا, ایک اچھے الفاظ نہیں ہے
جی,
لیکن ان کے فائنینشیل انٹرسٹ میں بھی یہ انوالو رہے ہیں, اور بلکہ جو بھی زرداری صاحب کو اومنی گروپ کی جو پوری جی آئی ٹی بنی تھی اس میں تو زرداری صاحب کے ان کے بیٹے کا نام بھی ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ٹاپ فیملیز جو پاکستان کو رول کرتی رہی ہیں اور جو ہمیں بڑا کلیئرلی معلوم ہوتا تھا, لیکن کیونکہ اس وقت احتساب کا نظام ایسا نہیں تھا, یہ چیئرمین نیب نہیں آئے تھے, ان لوگوں کے اپنے چیئرمین نیب لگے ہوتے تھے پچھلے 10 سال, تو انہوں نے سب کچھ مینج کر لیا. لیکن عمران خان کے آنے کے بعد جو اس وقت ملک میں ایک کیمپین ایک فضا قائم ہے احتساب کی جس نعرے پہ وہ آئے ہیں, تو اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ باہر سے پیسہ جو ہے وہ پاکستان اب فزیکلی آنا شروع ہو گیا ہے. اور ایک اور یہاں پہ امپریشن پایا جاتا ہے کہ بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو پتا ہے چند ہفتے پہلے ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس 430 ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشن 443 ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی, کچھ پیسہ آیا تھا, تو وہ اس نے بڑے شکوک و شبہات دیکھے کہ یہ پیسے کی سورس کیا ہے. تو پھر یہ کہا گیا سرکاری طور پہ نہیں جی یہ تو مارکیٹ سے ڈالر خریدا گیا وغیرہ. یہ بھائی پاکستان میں مارکیٹ سے جب ڈالر خریدا جاتا ہے تو ادھر تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے پاکستان میں منی چینجر, یہ کہ جناب اسٹیٹ بینک ڈالر بڑے پیمانے پر خرید رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک کوئی خفیہ کوئی دیر سم اگریمنٹ جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہا, لیکن کچھ شہزاد اکبر صاحب نے بھی انڈیکیشن دی ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے ملک ریاض صاحب کا, یہ غالباً نواز شریف صاحب کی جو اگر کوئی ہڈن اگریمنٹ ہوا ہے اٹ کڈ بی اے پارٹ آف دی آپ اس کو کہیں انسٹالمنٹ کہیں یا جو بھی کہیں جو پاکستان آیا ہے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کو غالباً آنے والے دنوں میں ہفتوں میں ان کو بیل مل جائے گی, شاید وہ بھی جنرل مشرف نواز شریف کی طرح پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. مریم نواز پر تول رہی ہے باہر جانے کے لیے, اور پھر ہم تو یہ سن رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں, میں نے خود اس پہ ٹویٹس کیا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ابھی پھر کچھ انسٹالمنٹس ایک دم فورن کرنسی کی پاکستان میں آئیں گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی, ایک وقت آئے گا آنے والے ہفتوں میں کہ خود حکومت کے وزراء جو ہیں وہ اس بات کو لیک آؤٹ کر دیں گے کہ جناب یہ جو پیسہ آ رہا ہے اٹ از آل پارٹ آف این اگریمنٹ جو کہ طے پایا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے گورنمنٹ اس کو بھی ڈینائی کر رہی ہے, لیکن لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, یہ وہی انسٹالمنٹس ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ
وہ واپس آ رہا ہے,
لانڈرنگ سے باہر لے کے گئے ہیں. آپ دیکھیں گے امریکہ میں بھی انشاءاللہ یہ معاملات کھلیں گے, یہ اب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں اور دے آر آن دا رن, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اب یہ انفلوز ہو رہے ہیں لوٹے. ہم پہلے ماضی میں سنتے تھے کہ نائجیریا کے جناب وہ ڈکٹیٹر ہوتے تھے, ان کا پیسہ نائجیریا کو مل گیا, کچھ فلپینس کو مل گیا, اور ممالک جو تھے غریب ممالک افریقہ کے ان کو یونائٹیڈ نیشن یہ ان کے اسٹار انیشیٹو تھرو ان کو پیسے ملے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر گورنمنٹ کی کمٹمنٹ رہی, عمران خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے اور ہمارے احتساب کے ادارے وہ بالکل فرم کھڑے. مسئلہ سارا یہ ہے جناب کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے
وہ اس کو درست ہونا چاہیے. مجھے یہ ایک بات یہ بتائیے بریگیڈیئر فاروق,
آپ کا سسٹم بہت سلو ہے,
یہ بتائیے مجھے فاروق امین صاحب کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ ہے, یہ کوئی پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے, ان چیزوں کو پبلک کے سامنے آنا چاہیے, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیں جی یہ بالکل آنا چاہیے, بلکہ شہزاد اکبر صاحب نے تو آپ سمجھیے قسم کا آپ کو ہمیں انڈیا دے دیا. دیکھیں آج سے چند ہفتے پہلے شہزاد اکبر صاحب بڑا مسٹیریسلی پاکستان سے غائب ہو گئے تھے کچھ عرصے کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس بیچ میں ایک دم کی تصویریں آئیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ لندن میں, تو اس وقت ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ ہی از آن اپ ٹو سم اسائنمنٹ سم بگ مشن ان لندن یہ تمام معاملات کو سیٹل کریں کہ کیسے پیسہ پاکستان آئے گا، کیا طریقہ کار ہوگا. اینڈ آئی تھنک ہی از ریفرنگ ٹو دیٹ سیکرٹ اگریمنٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں گے ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد سب چیزیں سامنے آ جائیں گی.
ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے شریف فیملی کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہی کہا گیا کہ وہ فی الحال اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے.
پاکستان کی تاریخ میں جو شہزاد اکبر صاحب بھی اور ہم کتنے عرصے سے سن رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک آرگنائز منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک کیا تھا اس خاندان نے، میں تو کہتا ہوں ہمارے ہوش ہوار ہو گئے ہیں. اٹ از مائنڈ باگلنگ کہ کیسے انہوں نے اربوں روپے کھربوں روپے پاکستان سے نکالے،
بالکل درست جی،
منی کانٹریکٹ سے، ٹھیکوں سے، ملک کو غربت میں رکھا اور خود باہر. اب دیکھیں پورا خاندان جو ہے یہ لندن میں بیٹھا ہے اس وقت.
بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کے وقت کا. اور ملک نصرت صاحب جو بتائیے کہ آپ کا تعلق بھی نیب سے رہا ہے، نیب کے کیسز آپ نے کیے ہیں، جو اس وقت پروسیجر اختیار کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب نے، کیا وہ اپ ٹو دی مارک ہے؟ کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا اس میں کچھ ادھر ادھر بھی ہو رہا ہے؟
اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو بھی پروسیجر ہو رہا ہے یہ این اے او کے اندر کہیں پرووائڈ نہیں کیا گیا. اب چیری پکنگ تو آپ نہیں کر سکتے کہ اگر کچھ ملزمان ان سے کوئی لانڈرڈ منی مل جائے، اس کے ٹیسٹ مل جائیں، تو آپ اس کو سول رانگ کہہ کے وہ سول لائبلٹی میں بدل کے وہ پیسہ وصول کریں، اور باقی جو لوگ ہیں اگر ان سے پیسہ ملتا ہے تو پھر ان کے خلاف اسٹگما آف ڈسکوالیفیکیشن بھی آئے گا، ایک ان کو نوشنل پنشمنٹ بھی ہوگی. یہ بالکل امتیاز نہیں ہونا چاہیے. پیسہ ضرور آنا چاہیے جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا سیکریسی نہیں. لیٹ دی نیشن بی ٹیکن ان ٹو کانفیڈینس وٹ ایور از گوئنگ آن اینڈ وٹ از ہیپننگ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا کیس وہ سول رانگ میں بدل دیں اور کسی کا وہ کریمینل میں بدل دیں.
جو میرا سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ چونکہ جی آپ نیب کے لائر بھی رہے ہیں، کیا نیب کا اسٹینڈرڈ پروسیجر یہی ہوتا ہے جو اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے؟
یہ بالکل نہیں ہے، کہیں نہیں پرووائڈ کیا گیا. اب دیکھو نا نیب کے اندر دو باتیں ہیں، یا تو آپ والنٹری ریٹرن کے لیے جاتے ہیں یا پلی بارگین کے لیے جاتے ہیں. اب یہ خفیہ طریقے سے وہ پیسہ لینا، لسٹڈ پروسیڈ، اب دیکھیں نا اس قوم کو وہ کوئی قرض تو نہیں دے رہے نا، جو پیسہ سپوز مان بھی لیا جائے واپس آ رہا ہے، تو یہ تو لوٹی ہوئی رقم ہے. وہ جس طریقے سے فراڈ کر کے، وہ ڈیسیٹ کر کے، وہ ڈسپشن کے ذریعے سے جس طریقے سے گئی ہے، تو قوم کو اس کے اعتماد میں لینا چاہیے. اور پھر ان کو وہی سٹگما آف جو قانون نے پروائیڈ کر دیا ہے کہ نو باڈی از ابو لا، اسی کے مطابق وہ ان کو لائنے جی، ان کو ڈسکوالیفائی بھی کریں.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مرحلے پر یہ بات تو سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک تصویر کے طور پر دیا ہے، تو کیا ان لوگوں کے لیے پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز بڑھ جائیں گی؟
پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گی، اور ان کے لیے ان کا ایک اوفینس بھی ہوگا کہ جنہوں نے قانون سے بالا تارا کر جو بھی معاہدے کیے ہیں وہ خود قانون کی گرفت میں آئیں گے.
بہت شکریہ ملک نصرت صاحب آپ کے وقت کا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سفیر ہیں امریکہ کے خصوصی، وہ اب روانہ ہو گئے ہیں دوحا کے لیے. امن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب ہوں گے، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. لیکن پہلے ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین، ہم گفتگو کریں گے اب بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب سے. سعید نذیر صاحب، یہ بتائیے کہ جو افغانستان میں امن کا عمل ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے، بات چیت بند ہو گئی. جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
ہیلو،
آپ سن سکتے ہیں مجھے؟
ہیلو،
میرے خیال میں بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب مجھے سن نہیں پا رہے ہیں.
ہلو
جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
ہلو
میرا خیال ہے ایک بریک اور لیتے ہیں جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک اگین. اس لیے کہ ہمارے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. آپ مجھے سن سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ ہلو بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے خصوصی الچی برائے افغانستان جی زلمے خلیل زاد صاحب اب افغانستان سے روانہ ہو گئے ہیں دوحہ کے لیے، اور افغانستان کے صدر کا اصرار یہ ہے کہ پہلے سیز فائر ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی امن کی بات چیت آگے بڑھے گی یا کوئی سلسلے میں پیش رفت ہوگی. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امکانات ہیں اب اس بات چیت کے دوبارہ بحال ہونے کے؟ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی بہت شکریہ. آج
فرمائیے.
جی جی
بولیے.
جی بہت شکریہ. میں جو آپ کے سوال سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا سلسلہ، میرے خیال میں تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں.
جی
پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوبارہ امن بات چیت کی شروعات ہو رہی ہے. اس کے فارمل شروعات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن زلمے خلیل صاحب جو دوحہ گئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے نیگوشیشن ٹیم سے ملے گا، اور وہاں پر آئندہ کا جو بات چیت کا عمل ہوگا اس کا کیا خد و خال ہوں گے اور وہ کب شروع ہوں گے اور اس کے لیے کیا تیاری یا نئے نکات کون سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ جو بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہ دوبارہ اس نے تو طالبان کا بتایا کہ وہ بات چیت میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ طالبان نے یہ کہا ہے کہ اتنے جلدی شروعات کے امکانات کم ہے. البتہ میرے خیال میں کہ اگر زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہوگا ہے تو دو تین ہفتے کی بات ہوگی، شاید نئے سال پر ان کے شروعات ہوں. تیسری بات جو سامنے آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بغیر انہیں طالبان سے بات چیت کے افغانستان سے اپنے فوجوں کے میں کمی کیا اور انڈیا دیا ہوا ہے. اس کا مطلب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا بات چیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے طور پر ہم یہاں پر فوجوں کی کمی لانا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ 8,600 تک اس کے تعداد کو گھٹا دیں گے.
جی.
اور تیسری اگلی بات جو سامنے آئے وہ یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اور افغان حکومت اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس طرف جو بات چیت ہو تو اس میں جو صلح کا عمل ہے یا جو فائر بندی ہے اس کو سب سے سر فہرست رکھا جائے تاکہ وائلنس میں کمی ہو اور اعتماد میں بڑھاوا آ جائے، تو اس کے بعد بات چیت کا جو عمل ہے وہ اسموتھ طریقے سے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا. البتہ اس کنڈیشن کو آیا طالبان ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ تو طالبان کے جب بات چیت شروع ہوگا تو تب پتہ چلے گا. اور اگلی بات انہوں نے یہ بھی کہے کہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت انٹر افغان جو ڈائیلاگ ہے اس کی شروعات بھی ہو یا اس کے لیے بھی کوئی ٹائم ٹیبل لیا جائے. تو ان دونوں باتوں پر طالبان کی طرف سے تو کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا ہے، البتہ انہوں نے پرانے اسی کو دہرائے ہوئے کہ افغان کی حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے. اور ایک چیز اور بھی اس دفعہ سامنے آئی ہے کہ پہلے تو جو اشرف غنی کی جو مدت تھی وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک اسٹے آرڈر یا اس کے تحت تھا، عارضی تھا، لیکن اب تو ان کے انتخابات ہو گئے اور انتخابات کے کوئی نتائج نہیں ہے، تو وہاں پر افغانستان کے اندر جو سیاسی چپکلش ہے یا کشمکش ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون انتخابات جیتا ہے یا نہیں جیتا ہے یا اس کے نتائج کیا ہے، تو ایک گوما گو کی صورتحال ہے اور ایک کمزور پوزیشن ہے. تو آیا اس کمزور پوزیشن کے تحت کوئی جو ہوم ورک ہوتا ہے بات چیت کے لیے وہ کر سکتے ہیں یا کیا ہوا ہے, اور اگر کیا ہوا ہے تو وہ کس حد تک ان کے اپنے دڑوں کو جو اپوزیشن دڑے ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کو اشرف غنی کی طرف سے ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا.
اچھا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے بریگیڈ صاحب جی,
فلوئڈ سچویشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب کی دوحا میں طالبان ریپرزنٹیٹو سے بات چیت ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے امکانات ہیں اس بات کے؟
بات چیت کا سلسلہ میرے خیال میں کہ اگر اس کو ستی طور پر دیکھا جائے وہ تو شروع ہو چکا ہے, اس لیے کہ زلمے خلیل زاد ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہدایات کے تحت آیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ اشرف غنی کے ساتھ بھی اس نے مشورہ کیا ہے, اور ساتھ ہی بھی دیا ہے جو باقی پاکستان وغیرہ ایسے ممالک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یا ان کے ساتھ بھی صلاح مشورہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں جو پریزنرز کا سویپ ہوا تھا اس میں بھی تو زلمے خلیل زاد پاکستان افغان حکومت اور اس کے علاوہ امریکہ اور طالبان آپس میں ان کا ایک طرح کا پس پردہ بات چیت کا سلسلہ تو چل رہا تھا, اور انڈرسٹینڈنگ اس تک پہنچی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت تو چل رہا ہے, کچھ پس پردہ ہے. البتہ جو ایک امکانی طور پر جس کو بات چیت کا سلسلہ کہہ سکتے ہیں یا دور کہہ سکتے ہیں وہ میرے خیال میں کہ شاید زلمے خلیل صاحب جو ابھی گئے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے شاید اس کے لیے بھی کوئی تاریخ یا کوئی طالبان کی طرف سے بھی ان کو مطلب اپنے جو تحفظات ہیں جو سو فار ایکسپریس کیے ہیں اشرف غنی کی طرف سے یا اس کے علاوہ
جی
پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یا اس کے علاوہ جو نئے ایکٹرز اس میں شامل ہو چکے ہیں یا جو حالات میں جو کچھ بدلی کچھ تبدیلی آئی ہوئی ہے ان کے مطابق شاید بات چیت کا نیا سلسلہ اور شاید دوبارہ شروع کیا
اچھا
جائے.
ایک سوال کا جواب اور دیجیے گا مجھے,
واضح ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل بات چیت ہے, جنگ نہیں ہے. جی جی
ایک بات میری پروڈیوسر اگلے سیگمنٹ کے مہمانوں کو لے رہی ہیں لائن پر, اس دوران آپ اس سوال کا جواب مجھے اور دیجیے کہ کیا اس وقت افغانستان میں ISIS یا داعش اسپوائلر کا رول پلے کر رہی ہے؟
یہ جو ننگرہار میں جو آپریشنز ہوئے تھے تو وہ تو افغان فوج نے بھی کیے تھے, اس کے علاوہ امریکہ نے بھی اور اس کے علاوہ طالبان نے بھی, اور یہ ایک ایسا میرے خیال میں کہ شروعات تھے کہ جس میں تینوں جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ داعش کے خلاف ایک صفحے پر تھے اور ایک ہی سمت میں آپریشن کر رہے تھے کہ داعش کا خاتمہ کیا جائے, اور میرے خیال میں کہ کافی حد تک ننگرہار میں داعش کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور وہ انہوں جو پہلے حملے کرتے تھے یا پہلے جس طریقے سے وہ ایکٹیو تھے اب وہ اتنے فعال نہیں رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اور اس سے ہمیں یہ انڈیا بھی ملتا ہے کہ جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یا جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو اسی طرح داعش جو ہے یا اس کے علاوہ القاعدہ یا باقی ایسے گروپ جو ہیں جو کہ وہاں پر وائلنس کرتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک کامن ہدف ہوگا, ایک متحدہ محاذ ہوگا اور ایک جوائنٹ قسم کے آپریشن کریں گے تاکہ افغانستان میں امن کو یقینی بنایا جائے. تو یقیناً یہ جو شروعات ہوئے ہیں یا یہ جو انہوں نے عملداری ادھر لائی ہے اس عملداری سے پتہ چلتا ہے کہ داعش کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے یا ان کے جو طریقہ کار ہے وہ ایک دوسرے سے مماثلت بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں اور پھر سب ان کو دشمن مانتے ہیں, تو یہ سب کے لیے خوش آئندہ خطے کے لیے بھی اور ان کے علاوہ ان تینوں اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پلڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہیں اور قمر دلشاہ صاحب ہیں جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے. ہم پاکستان میں جو الیکشن کمشنر کے اوپر تعطل پیدا ہوا ہے اس کے انتخاب پر یا اس کے تقرر پر اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
احمد بلال محبوب صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت تعطل پیدا ہو گیا ہے تقرر کے بارے میں الیکشن کمشنر کے, اس کا حل کیا ہے, کس طرح سے یہ معاملہ سالو ہوگا؟
اس کا حل یہی ہے بھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو سیکھیں جو انفارچونیٹلی اب تک انہیں سیکھ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں سیکھ رہے. جمہوری اصولوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے اوپر آپ کو ڈیول لڑنی ہوتی ہے یا آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی لڑنی ہوتی ہے. آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تبادلہ خیال کرنا ہوتا ہے, کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے اور پھر بالآخر آپ کو کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک دوسرے کے کٹر مخالف ملک ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ممالک بھی ایک دوسرے کے ساتھ پھر گفتگو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور سمجھوتے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے اندر جو دو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ بھی ایسا کر سکتی ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل امیچیورٹی ہے کہ ایسا نہیں کر پا رہے. آفٹر آل پچھلے دور میں ایسے ہو گیا تھا, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نماز نے ایسا کیا تھا, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ایک لرننگ دی ہارڈ وے ہے. میرے خیال ہے مشکل طریقے کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے.
مگر اس میں آئین کیا خاموش ہے یا آئین نے کوئی پروویژن فراہم کیا ہے اس سلسلے میں؟ اگر یہ تعطل پیدا ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے؟
نہیں دیکھیے, آئین نے تو ان کو ملٹیپل طریقے کیے ہیں نا. دو طریقے تو صاف واضح ہیں کہ آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپس میں ہی طے کر لیں, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن, اس تین ناموں پہ اتفاق کر لیں. اگر وہ نہ کر سکیں تو دوسرے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے الگ الگ تین تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیں اور پھر پارلیمانی کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہو جائے. تو یہ دو لیئرز ہیں. اب اگر فرض کریں کوئی تیسری لیئر بھی پرووائڈ کر دی جائے تو اس کا بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تیسری لیئر کے اوپر فیصلہ مان لیا جائے گا یا وہاں پہ ہو جائے گا؟ تو میرے خیال میں ایک حد ہوتی ہے. اب اگر جس طرح سے انٹرن گورنمنٹ کے ہیں, آپ دیکھیے انٹرن گورنمنٹ میں تیسرا راستہ بھی انہوں نے مہیا کیا ہے کہ اگر آپ کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ کر سکیں تو پھر الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں, پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. تو کیا یہ حکومت یہ چاہتی ہے یا پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے یا اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس کا فیصلہ بھی کسی طرح کے ادارے کے سپرد کر دیا جائے, جیسے الیکشن کمیشن ہے یا جیسے فار ایگزامپل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے یا کوئی دوسرا ادارہ ہے؟ تو وہ تو بڑی مزاحتہ خیز کی صورتحال ہوگی. تو میرے خیال میں اس کا فیصلہ انہیں کو کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جس سے ان کو نبھانا چاہیے. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ قریب آ گئے ہیں فیصلہ کرنے کے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. شاید کچھ دن اور لگیں گے لیکن بالآخر انہی کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور ایسے ہی ہوگا. پھر سپریم کورٹ کے پاس جیسے کہ وہ جا چکی ہے اپوزیشن,
جی
سپریم کورٹ پھر کوئی نیا راستہ ڈھونڈے گی اور اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی, وہ پھر ایک الگ راستہ ہے. لیکن میرے خیال میں اس کی نوبت نہ آئے اور یہ پارلیمنٹ خود ہی فیصلہ کر لے تو اس میں ان کی بھی اپنی عزت بچتی ہے اور ملک کا بھی بھلا ہوتا ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. قمر دلشاہ صاحب, یہ الیکشن کمیشن کے انتخاب پر یا تقرر پر اتنی سینسیٹیوٹی کیوں ہے آخر؟
دیکھیں جی, ابھی احمد بلال نے جب بات کی ہے تو میں اس کے بارے میں بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی جب یہ نام چیف الیکشن کمیشن کے نام بھی چلے گئے ہیں, لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے بھی, لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے بھی, اگر ان کو بادی نظر میں دیکھا جائے, یہ دونوں نے جو لیڈر آف دی ہاؤس یعنی پرائم منسٹر پاکستان اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کے نام بھیجے ہیں, بڑے اپرائٹ قسم کے ٹیکنوکریٹس ہیں. وہ ٹھیک, اگر ہم ان کو کمپیریزن کریں
تو ہمارا جو وزن ہے وہ تو بابر فتح یعقوب صاحب کی طرف جائے گا, کیونکہ وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہے اور انہوں نے چار سال تک حکومت میں الیکشن کمیشن میں رہ کر انہوں نے تمام انتخابات بھی کروائے ہیں. بڑا وسیع تجربہ ہے الیکشن کا بھی, اور بین الاقوامی حیثیت کے وہ حامل ہیں, دنیا بھر کی اپنی کانفرنسیں بھی اٹینڈ کی ہے. لیکن بہرحال فیصلہ تو پارلیمنٹ گروپ نے کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جناب, بڑی افسوس ناک بات یہ ہے کہ جب یہ ناموں کا زیر غور ہو رہا ہے, پارلیمانی کمیٹی بھی اگلے ہفتے بیٹھنے کا امکان ہے, تو دونوں طرف سے یعنی حکمران کے پارٹی کے ترجمان اور اپوزیشن کے ترجمان نے اتنے شدید قسم کی آتش فشانی گفتگو کی ابھی چند گھنٹے پہلے, تو اب ان حالات میں دیکھیں کہ پارلیمانی کمیٹی کیسے فیصلہ کرے گی جبکہ حکومت کے ترجمان اور اپوزیشن کی جو ہے ترجمان وہ آپس میں آگ بگولا ہوئے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ بہت بڑی ایک جنگ چڑھ گئی ہے. لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ لازمی بات ہے کہ جیسے احمد بلال صاحب نے کہا کہ میچورٹی نہیں, میچورٹی کیا آنی ہے, 72 سال تو عمر ہو گئی سب کی, ان کی میچورٹی اب بھی نہیں آئے گی, یہ نظر نہیں آ رہا. یہ خاص طریقے کے مطابق حالات کو خراب کرتے جا رہے ہیں تاکہ یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے ابھی تو غیر فعال رہے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں, الیکشن کمیشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر فعال ہو گیا ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن اب ایک اور طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس بھی چلے گئے ہیں, ایسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جاری کی انسٹرکشن. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تو فیصلہ تو یہی کہے گی پارلیمانی گروپ بھی کرے, پارلیمنٹ جماعت پارلیمنٹ کرے. اس کا ایک آسان طریقہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم بھی کوشش کریں گے اس کے بارے میں آگے بڑھیں گے کہ بھی آپ الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کو اسی طریقے سے اپوائنٹ کریں جیسے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کا ایک جوڈیشل کمیٹی کرتی ہے. اس کے تحت یہ ہوگا کم از کم جو سیاسی جو اثر رسوخ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ختم ہو جائے گا, صحیح میرٹ پر فیصلے ہوں گے جیسے ہمارے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کا کر رکھ لیا. یہاں ایک آئین کی ترمیمی ضرور پیش آئے گی, اب کریں یا بعد میں کریں, اس کے بغیر جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا غیر جانبداری ہونے کا تصور تو ختم ہو گیا نا, کہ جب آپ کی پارلیمانی جماعت حکومت حکمران جماعت وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, اپنی پسندیدہ شخصیات کو آگے لانے کی کوشش کرتی ہے, تو غیر جانبداری کہاں رہ گئی؟ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل طریقہ بھی نہیں ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے, ہمارے دوست ہمارے احمد بلال صاحب نے بھی اس پہ بڑا وزن کام کیا ہے, تو ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب اصول طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد غیر جانبداری کے تصور سے باہر ہو چکا ہے.
اچھا,
جو بھی چیف الیکشن کمیشن آئے, ممبر الیکشن کمیشن آئے, وہ سیاسی پارٹیوں کی منشا کے مطابق ہے. یا جس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ جائے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے اس میں کوئی ترمیم کر کے, جس طرح جوڈیشل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے ججوں کے بارے میں, تو اس طرح الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے.
ہمارے ساتھ رہے گا. ایک اور بات یہ بتائیے احمد بلال محبوب صاحب, آپ پارلیمنٹ کے کارکردگی کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور کسی بھی پارلیمنٹ کا جو جج کرنے کا معیار ہوتا ہے, جو ہوتا ہے کہ اس نے کتنی قانون سازی کی ہے, اس معیار سے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے پارلیمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا کیا اس نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے؟
دیکھیے, پرفارمنس تو ان کی بہت کمزور ہے, لیکن آپ پرفارمنس کو دیکھیں نا, کمپیئر کرتے ہیں کسی سے, اگر آپ پچھلی پارلیمنٹس کے ساتھ, پچھلی قومی اسمبلی کے ساتھ کمپیئر کریں اس قومی اسمبلی کو, تو پھر تو کوئی اتنی بری کارکردگی نہیں ہے پہلے سال کی, اس لیے کہ پہلے سال میں قانون سازی پچھلی اسمبلی کی بھی بہت کمزور تھی, اس سے پچھلی اسمبلی کی بھی کمزور تھی, تو اس لحاظ سے یہ اس سال میں جو 10 ایکٹ پاس ہوئے ہیں وہ کوئی اتنی بری کارکردگی نہیں ہے. لیکن اگر آپ بین الاقوامی طور پر دیکھیں کہ مثال کے طور سے بھارت میں کتنے قانون پاس ہوئے, انگلستان میں کتنے ہوئے, تو اس لحاظ سے ہماری جو کارکردگی ہے بہت کمزور ہے, اور اس کا خاص طور پہ یہ پہلو کہ 10 ایکٹ پاس ہوئے اور 24 آرڈیننس آپ نے لے کر دیے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ جو معروف طریقہ ہے جمہوری طریقے سے پاس کرنے کا وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, وہ تو 10 ہیں صرف, اور 24 آپ نے آرڈیننس پرومولگیٹ کر دیے ہیں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جمہوری روایات کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی فی الحال, یہ ابھی قمر دلشاد صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ڈس فنکشنل ہو گیا ہے, تو وہ تو درست ہے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ بعض اوقات اسمبلی بھی ڈس فنکشنل ہو گئی ہے, کہ اگر 10 کے مقابلے میں 24 آرڈیننس پرومولگیٹ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیجسلیچر اپنا کام نہیں کر رہی, اور یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ جو ابھی الیکشن کمیشن کا جو کام ہے یہ بھی تو پارلیمانی کمیٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے نا, تو یہ بھی پارلیمنٹ کی کارکردگی کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی, تو پارلیمنٹ کی اوور آل کارکردگی تو کافی مایوس کن ہے.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. یہ بتائیے قمر دلشاد صاحب کے جو بات ابھی احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کمپیئر کیا جائے پچھلی حکومت سے تو کارکردگی اتنی بہتر نہیں ہے, نہ اس سے بدتر ہے جو پہلے ہوئی تھی. تو پارلیمنٹ کی کارکردگی کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان ایک تعاون ہونا چاہیے جو نہیں ہے, اس کو پیدا کرنے کے لیے کیا صورتحال کریٹ کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟
سب سے بڑی اہم بات ہے وائس آف امریکہ کے ذریعے آپ کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو حکمران جماعت نے جو اپنے 80 طرز عمل رکھے ہوئے ہیں اپوزیشن پر گولہ باری کرنے کے لیے, اس کو ختم کیا جائے. اور اسی طرح اپوزیشن نے بھی جو چند پیشہ ور لوگ رکھے ہوئے ہیں اپنے ترجمان, وہ بھی ختم کی جائے. ایک ایک نمائندہ ہو ترجمان حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی, وہ اپنے جواب دیتا جائے. اب انہوں نے بے شمار قسم کے اپنے میڈیا مینجمنٹ اس کے بعد انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں, اس کی بنا پر یہ انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ طریقے سے نزدیک آنے کے لیے اپنے سیاسی جماعتوں کے, تو وہ ایک دوسرے پہ شدید تنقید کرتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں. تو ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو 80 ترجمان آپ نے مقرر کیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, ان کو فارغ کر دیں. یہ آپ کی حکومت کو عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں, بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں. ابھی جو میں چند گھنٹوں پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی پارلیمانی کمیٹی ہے, خود جو شہباز شریف کی غلطی ہے, شہباز شریف کا ترجمان نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب سنجیدگی اس کے نہیں لیتے, وہ پھر انہیں آرمی چیف کا ایکسٹینشن کے نوٹیفکیشن کا حوالے دینا شروع کر دیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک ترجمان ہونا چاہیے ہمیشہ سے. جب سے یہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب آئی انہوں نے ایک نئی روایت پیدا کی تھی, انہوں نے ایک میڈیا مینجمنٹ بنایا تھا اس کی بنا پر سارا دن جو ہے تمام ٹی وی چینلوں پر حکومت کے خلاف چلتا. انہوں نے بھی اسی کو آگے بڑھ کر اس سے دگنے تگنے جو ہیں وہ ترجمان مقرر کر دیے. وہ سارا دن تمام ٹی وی چینلوں پر اپوزیشن کے خلاف گولہ باری کرتے رہتے ہیں. یہ ختم ہو جائے تو خود بخود طریقہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا.
بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب اور جناب قمر دلشاد صاحب. چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں, میڈی انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے, اور سحر خان صاحبہ ہیں جو ان کا تعلق کیٹو انسٹیٹیوٹ سے ہے. ہم گفتگو کریں گے کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے, اور آج اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے ان کی پریس کانفرنس بھی تھی نینسی پیلوسی صاحبہ کی جو کہ اسپیکر ہیں, وہ ظاہر اپنے انہوں نے اس سلسلے میں بھی گفتگو کی ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے اپنے ماہرین سے کہ یہ جو امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں ان کا امریکہ کے سیاسی منظر نامے پر کیا اثر پڑ رہا ہے, اس لیے کہ 2002 میں الیکشنز ہیں, آئیوا کاکس صرف 60 دن دور رہ گیا ہے. جی زبیر اقبال صاحب,
یہ بہت مشکل سا ایک سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ میں ایسے نہیں ہوا تھا, امپیچمنٹس ہوئی تھی لیکن اس قسم کے اثرات پیدا نہیں ہوئے تھے. یاد رہے کہ اس وقت جہاں تک سیاسی معاملوں کا معاملہ ہے, سیاست کے طور پہ آپ کو ملک بالکل ڈیوائڈ نظر آتا ہے. ایسی سچویشن میں جب آپ امپیچمنٹ اس قسم کے دوسرے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ڈیویژنز ہو جاتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل بیسس پہ نہیں ہوتی, وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک بالکل ڈیوائڈیڈ ہے, اپوزیشن بھی 50% ہے اور سپورٹ بھی 50%. ایسی کنڈیشن میں یہ جو امپیچمنٹ ہوگی اس کے دو اثرات ہوں گے. ایک تو لائکلی پاسبلٹی یہ ہے کہ لوگ اپنا جو ووٹ دیں گے وہ اس بیسس پہ نہیں دیں گے کہ پچھلی گورنمنٹ یا پچھلے پریزیڈنٹ نے کام ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا, وہ اسی بیسس پہ کریں گے کہ ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹل جو ایشوز ہوتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, ان کے متعلق نہیں سوچا جائے گا, شارٹ ٹرم پولیٹیکل انٹرسٹ کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا. دوسری مشکل یہ ہوگی کہ اگر زیادہ دیر اسی قسم کی ایشوز میں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں لگی رہیں تو پھر جو نارمل قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو اہم قسم کے لیگل سلوشنز پیدا کرنے ہوتے ہیں, جو نئے لیجسلیشن لگانے ہوتے ہیں, جو نئی پالیسی شروع کرنی ہوتی ہیں, وہ پھر پیچھے پڑ جاتی ہیں, ان میں بڑی حد تک ڈیلے ہو جاتا ہے. خاص طور پہ دیکھیں تو اس وقت آپ کو انٹرنیشنل یا گلوبل انٹرسٹ میں جو پالیسی استعمال کرنی ہے ان میں مشکلات نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. ان میں ایک حد تک یہ کہتے ہیں کہ ایک انرشیا پیدا ہو گیا ہے اور وہ پالیسیز افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کی جا رہی ہیں یا وہ فیصلے نہیں لیے جا رہے ہیں جو کہ لینے بہت ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پری آکوپائڈ ہے اور اپوزیشن بھی پری آکوپائڈ ہے. تو اس لیے دو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, ایک تو پولیٹیکل ڈویژن ڈیپن ہو رہی ہے اور دوسری سب سے عام بات یہ ہے کہ اس وجہ سے درست ہے یا نہیں اس وجہ سے جو پالیسیز ایکشن لینے ہیں جو انیشیٹوز لینے ہیں وہ رک گئے ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ کو انٹرنیشنل بھی نقصان پہنچے گا اور انٹرنلی بھی پرابلمس ہوں گی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے امپیچمنٹ کو درخواست میں رکھنا ہوگا کہ آیا امپیچمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو سبسٹانٹیو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں.
سہر خان صاحبہ, آپ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ امپیچمنٹ امریکہ کی امیج کو بہتر بنا رہا ہے کہ ایک بہت ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اپنے صدر کا بھی مواخذہ کر سکتی ہے, یا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ جو امپیچمنٹ کا جو پروسیس ہے اگر جیسے چل رہا ہے, یہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی تو یہ دکھاتا ہے کہ امریکہ کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہے, کیونکہ جمہوریت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو آئین بنا ہے اس کے مطابق کام ہو. تو جو امپیچمنٹ کا جو پروسیس چل رہا ہے, جو انویسٹیگیشنز چلی ہیں, وہ سب آپ سمجھیں ایک لحاظ سے امریکی سیاسی سسٹم کے مطابق ہیں, جو دکھاتا ہے کہ امریکی سیاسی سسٹم صحیح طرح فنکشن کر رہا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکہ کی ریپیوٹیشن کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے, میرے خیال میں جب سے صدر ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں پوری دنیا سورٹ آف کنفیوز رہی ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ذرا انوکھے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں ان کی ویریس پالیسیز ہیں, جس طرح سے وہ ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں, جس طرح سے وہ بات چیت کرتے ہیں ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو میرے خیال میں جو پوری دنیا ہے وہ اس بات پہ اگری کر سکتی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ایز این انڈیویجول وہ انپرڈکٹیبل ہیں. جہاں تک ریپیوٹیشن کی بات ہے, امپیچمنٹ میرے خیال میں یہ صدر ٹرمپ کی ریپیوٹیشن کو خراب کرے گا, لیکن اوور آل امریکہ کی ریپیوٹیشن کو دنیا میں سچ خراب نہیں کرے گا.
اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ڈومیسٹک سچویشن ہے خاص طور پر پولیٹیکل, جبکہ الیکشن بالکل قریب ہیں, اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا میرے پاس تو تقریباً دو منٹ ہیں.
دیکھیں آبویسلی اب 2020 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے, تو صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے ہمیشہ جب بھی کیمپیننگ کی ہے وہ اپنے بیس کی طرف ہمیشہ دیکھتے ہیں, جیسے باقی سیاستدان جو ہیں وہ ضرور کوشش کریں گے کہ ان کی بیس بڑھے, ایسے لوگوں کو ایسی کمیونٹیز میں جائیں گے جو بے شک ان کے تھوڑے سے کرٹیکل ہیں. صدر ٹرمپ یہ نہیں کرتے ہیں, وہ صرف اپنے بیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اور جو ان کی بیس ہے وہ ہے مضبوط. ان کی بیس ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی صدر ٹرمپ کے خلاف ہی جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, امپیچمنٹ کی کوئی بات تھی یا ٹیکس ریٹرن کی کوئی بات تھی, جو بھی ہم دیکھتے آئے پچھلے تین ساڑھے تین سال میں, ان کی بیس ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہے ان کو وکٹم بنایا گیا ہے, ان کے بس پیچھے پڑے ہوئے ڈیموکریٹس, اور وہ جو ہیں بالکل صحیح چلا رہے ہیں ملک کو, اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. تو وہ میرے خیال میں ان کی جو ہارڈ کور بیس ہے وہ تو نہیں بدلے گی, لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہوگی وہ یہ ہے کہ جو ریپبلکن بیس ہے اوور آل, کہ وہ صدر ٹرمپ کے لیے ووٹ کریں گے کہ نہیں ووٹ کریں گے, کیونکہ ہم نے 2016 میں دیکھا تھا کہ کچھ ایسے ریپبلکنس تھے جو انہوں نے صدر ٹرمپ کے لیے ووٹ نہیں کیا تھا, کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک صحیح ریپبلکن نہیں ہے, یا ان کی پالیسیز کے ساتھ وہ اگری نہیں کرتے تھے. اب چار سال ان کی پالیسیز کو ہو گئے ہیں, چین کے ساتھ جو ان کی پالیسیز رہی ہیں, جو انہوں نے ٹیکس ریٹرن کو انہوں نے جو اس میں تبدیلی کی ہے, جو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی کی ہے, تو میرے خیال میں یہ ذرا ایک ویریبل فیکٹر ہے دیکھنے کو کہ جو ریپبلکن ووٹرز رہے ہیں وہ صدر ٹرمپ کے لیے ووٹ کریں گے, یا وہ دوبارہ 2016 کی طرح ووٹ نہیں کریں گے, یا وہ ووٹ کریں گے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے. یہ ابھی ذرا بہت جلدی ہے پریڈکٹ کرنے کے لیے. اینڈ بات یہ کہ سب سے بڑی بات تو آف کورس ڈیموکریٹس کی ہے کہ ڈیموکریٹس کے سامنے کون آتا ہے. اگر ان کے پاس کوئی اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو صدر ٹرمپ کا مقابلہ کر سکتا ہے, تو صدر ٹرمپ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ جیت جائیں الیکٹورل کالج. تو ابھی میرے خیال میں تو بہت انپرڈکٹیبل بات ہے کہ 2020 میں کون جیتے گا یا کیا ہوگا ڈومیسٹکلی,
کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سحر خان صاحبہ, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ایک نئے مطالعے نے اس بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ امریکہ میں اوسط عمر میں کمی واقع ہو رہی ہے. اعداد و شمار کی بنیاد پر مرتب کی جانے والی رپورٹ کے مطابق تقریباً 6 عشروں کے دوران اوسط عمر میں 10 سال کا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا جو تقریباً 70 سال سے بڑھ کر لگ بھگ 79 سال ہو گیا تھا. لیکن اب 2014 کے بعد سے لگاتار 3 سال کی مدت میں اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے نامہ نگار مریاما ڈیالو نے اس رپورٹ کے شریک مصنف سے گفتگو کی. اس کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. زندگی کی اوسط عمر میں کمی کی عمومی وجہ 24 سال سے 65 سال تک کی عمر کے افراد کی موت میں اضافہ بتایا گیا ہے. یہ تجزیہ سٹیون وولف نے پیش کیا ہے جو اس رپورٹ کے شریک مصنف ہیں. ڈاکٹر سٹیون وولف کا تعلق ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن سے ہے.
A big piece of this is an increase in deaths from drug overdoses.
اموات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ زیادہ مقدار میں منشیات کا استعمال ہے. ڈرگ اوور ڈوز یعنی زیادہ مقدار میں منشیات کا استعمال اس رجحان میں اضافے کی وجہ ہے. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر سٹیون وولف کے. بیماریوں کے کنٹرول اور بچاؤ کے مراکز کے مطابق 2017 میں افیون سے بننے والی مسکن دواؤں کے حد سے زیادہ مقدار میں استعمال کی وجہ سے ہر دن 130 امریکی موت کا شکار ہو گئے. تاہم یہ واحد برائی نہیں ہے جو امریکیوں کی زندگی کی مدت میں کمی کا سبب بن رہی ہے. ڈاکٹر سٹیون وولف کے الفاظ.
There's been increases in death rates in that same age group for alcoholism, for suicides, for dozens of organ system diseases, and I'm referring to things like diabetes and lung disease and heart disease.
شراب کی لت اور خودکشی کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوا ہے اور انسانی اعضاء سے متعلق درجنوں بیماریوں نے الگ کردار ادا کیا ہے. میری مراد ذیابیطس، پھیپھڑوں اور دل کے عارضوں سے ہے. اموات کے اسباب میں 35 چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے. بڑھاپے سے متعلق نیشنل انسٹیٹیوٹ کے جان ہاگا کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے. وہ کہتے ہیں
ڈیموگرافرز ہیو دیئر ہیئر آن فائر، دس از اے بگ ڈیل. وی ہیونٹ سین سم تھنگ لائک اے ڈیکلائن ان لائف ایکسپیکٹنسی ان دس کنٹری سنس دی ارلی ایئرز آف دی ایڈز ایپیڈیمک.
آبادی کے ماہرین حیران و پریشان ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم نے اس ملک میں اوسط زندگی کے تخمینے میں کمی جیسی صورتحال ایڈز کی وبا کے ابتدائی برسوں کے بعد سے اور اس سے قبل جنگ عظیم کے بعد فلو کی عالمی وبا کے نتیجے میں بھی نہیں دیکھی. تاہم ان کا یہ بھی خیال ہے کہ زندگی کی اوسط عمر میں کمی کے پیچھے کئی عوامل ہیں جو عشروں سے پروان چڑھتے رہے ہیں. ڈاکٹر جان ہاگا کہتے ہیں
This has been going on for a long time. The US has been falling behind other countries in mortality improvements in these very direct and visible measures of
یہ معاملہ طویل عرصے سے چل رہا ہے. امریکہ کئی عشروں سے صحت کے شعبے میں واضح طور پر اموات کی شرح کو کم کرنے کے حوالے سے پیچھے ہے. ڈاکٹر سٹیون وولف کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ صحت کے مسائل سے متعلق علامتوں اور ساتھ ہی ان کی بنیادی وجوہات سے نمٹا جائے. ان کے الفاظ
In addition to developing policies for drug addiction and for alcoholism and for suicides, we need to step back and ask ourselves what is it about living conditions in America that's driving people to these
منشیات کی لت اور حد سے زیادہ شراب نوشی یا خودکشی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پالیسیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھنڈے دل سے خود سے سوال کریں کہ امریکہ میں رہن سہن کی ایسی کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرنے پر مائل ہوتے ہیں. وہ درد کے مداوے کے لیے دواؤں کا استعمال کرنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ انہیں آخر درد کی اتنی شکایت کیوں ہوتی ہے؟ یاسیت یا اداسی کی کیا وجہ ہے جو انہیں خودکشی پر آمادہ کرتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ذیابیطس کو مناسب انداز میں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ کے ڈاکٹر جان ہاگا اسی حوالے سے کہتے ہیں،
وی اسپینڈ اباؤٹ ڈبل دی یورپین ایوریج آن ہیلتھ سیکٹر،
صحت کے شعبے میں ہم یورپی ممالک کی اوسط رقم سے تقریباً دگنا خرچ کرتے ہیں۔ امریکہ میں یہ 3.5 خرب ڈالر کی صنعت ہے۔ کوئی اور ملک اس کے آس پاس بھی نہیں۔ جہاں ہمیں ناکامی ہوئی ہے وہ احتیاطی تدابیر کا شعبہ ہے، اور ایسے تمام معاملات ہیں جو لوگوں کو کرنے چاہیے، مثلاً جسمانی سرگرمیاں، اچھی خوراک اور شروع ہی میں صحت کے مسائل سے نمٹنے پر توجہ دینا۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر جان ہاگا کے۔ یہ مطالعاتی جائزہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں شائع ہوا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔